الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جن مسلمانوں کو اللہ نے حرم شریف میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا، ایمان کے ساتھ اور حسن توفیق کے ساتھ انہوں نے حج ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کا حج بما دعاؤں کے اور محنتوں کے نیک اعمال کے قبول فرمائے، اور ان کی دعائیں پورے عالم کے لیے اللہ ذریعہ نجات اور سرمائے استقامت اور افتخار بنائے. ہم عاجز اور مسکینوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں شریک فرمائے. دوسرے درجے کے مسلمان وہ ہیں جو پورے عالم میں قربانیاں کر چکے ہیں اور عید گزار چکے ہیں. اللہ کے فضل سے اس دفعہ ہمارے شہر میں بھی ایک حد تک عید سعید رہی، اور پچھلے اور گزشتہ سالوں جیسے تصادم یا بحران یا تنازع یا دیگر پریشانیوں جیسے ماحول میں قدر کمی رہی، خیر کا افاقہ رہا، شر سے قدر لوگوں کو عافیت رہی. الا ما شاء اللہ ومن شاء اللہ. یہ ایام جو ذوالحج کے ہیں، حج کے ہیں، قربانی کے ہیں، یہ مسلمانوں کے مذہبی اطمینان اور استقامت کے لیے ہیں. عید تو خوشی کا نام ہے. اہل لغت کا اتفاق ہے کہ عید کو خوشی کے معنی میں لیا گیا ہے، وہ خوشی جو بار بار آتی ہے اور آدمی اس سے سیر نہیں ہوتا ہو، اس کو عید کہتے ہیں. کچھ خوشیاں ایسی ہیں کہ جو ایک بار گزر جائے پھر کوئی یاد نہیں کرتا اسے. کچھ خوشیاں ایسی ہیں جو دوبارہ واپس نہیں آتی. یہ وہ خوشی ہے کہ جو سال میں دو دفعہ نصیب ہوتی ہے. ایک انمول عبادت ہے رمضان المبارک، اور اس کا مقدار دیگر عبادات سے کم ہے. زکات تو ہر مال میں ہے جب نصاب کو پہنچے اور سال گزرے. رمضان شریف ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے، مگر سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے روزے، اور اگر آدمی کے پاس 50 قسم کا مال ہو تو 50 طرح زکات فرض ہو جائے گی، جیسے بیڑ بکریوں کے بھی ریوڑ ہے، اونٹ کے بھی قطار ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تجارت بھی کئی قسم کی ہے، زراعت بھی ہے، تو فصلوں کی زکات مستقل ہے، تجارت کی جب نصاب تک مال پہنچے اور سال گزرے فیصدی کے اعتبار سے زکات فرض ہو جائے گی، سونے کا مقدار سونے تک ہے، اور چاندی کا جو نصاب ہے یہ بقیہ اشیاء عالم کے لیے نصاب زکات ہے. یہ اردو زبان بولی جاتی ہے اور اس کو سمجھنا اردو والوں کا کام ہے، مگر جب ذہن میں اطاعت اور علم کی طلب ہو تو وہ قاعدے سمجھتا ہے. جب ذہن علم کا نہ ہو اور سیکھنے کا نہ ہو تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں. عموماً لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے، چستی ذہن کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ مسائل بار بار بیان ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے تاکہ بھائی لوگوں کو یاد ہو جائے. ایمان کے بعد ایمان پہلا رکن اور دوسرا رکن نماز ہے. نماز تو اصلاً 50 ہے لیکن ان میں سے 5 فرض رکھے گئے، باقی نفلوں میں، سنتوں میں، اوابین میں، چاش میں، تہجد میں، قیام اللیل میں، تحیت الوضو میں، تحیت المسجد میں، تحیت الظہر میں، قبلیہ عصر میں، قبلیہ عشاء میں، ان تمام میں نماز مدغم کر دی گئی اور 50 پوری کر دی گئی ہے. تلک خمسن و خمسون ترمذی میں ہے. اللہ کی طرف سے جب 50 5 ہو گئی تو فرمایا یہ 5 بھی ہے اور 50 بھی ہے، یعنی 5 تو فرض ہے اور باقی ملا لو 7 50 ہو جائے گی. اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں ایمان اگر آپ متشکل دیکھنا چاہے کہ عالم مثال میں ایمان کی کیا شکل ہے، تو یہ ایک بہترین اور لمبا ستون ہوگا، خوبصورت، اور اس پر ایک عمارت کھڑی ہوگی بہت حسین جمیل، اور اس میں فضا ہوگی، نہریں چل رہی ہوگی، چشمے ہوں گے، یہ وضو کی جگہ ہے، اس میں غسل کا انتظام ہوگا، اس میں سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، یہ اوقات تبدیل ہو رہا ہے، اس میں گرمی اور سردی کا بھی اثر ہوگا، یہ رات اور دن ہے، اندھیرا ہوگا، سفیدا ہوگا. ایمان جب شکل اختیار کرے گا اور متجسد ہوگا تو اس سے ایک حسین اور جمیل عمارت تیار ہو جائے گی، اور اس عمارت میں جس کا پہلا وجود ہوگا وہ نماز ہوگی. تو نماز جو 5 نمازیں ہیں، فجر کا وقت داخل ہوا، جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو رہی ہے، 2 سنتیں پڑھ لو، 2 رکعت فرض پڑھ لو، سنت مختصر سی پڑھو، فرض تفصیل سے پڑھو، سورج نکلنے سے بہت پہلے ختم کر لو، پھر انتظار کرو جب ظہر داخل ہو جائے تو 4 سنت پڑھو، پھر 4 فرض پڑھو، پھر 2 سنت پڑھو، پھر 2 نفل ساتھ ملا لو، بہتر ہے، جہنم کی آگ آرام ہو جائے گی. اس طرح عصر، مغرب، عشاء، یہ جو شیڈول ہے نمازوں کا، یہ حقیقت میں ایمان کے وجود کا ایک ڈھنگ ہے. عالم مثال میں یہ سب چیزیں متشکل ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور مرسلین بھیجے ان انبیاء اور مرسلین کی آمد سے ایک حسین جمیل محل تیار ہو گیا، بہترین عمارت کھڑی ہو گئی اور بہت خوبصورت ہے. یہ آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ ان کا بیٹا شیس ہے، یہ ان کا بیٹا جرجیس ہے، یہ ان کا بیٹا ادریس ہے، یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ حضرت ہود ہے، یہ حضرت صالح ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے، ان کی نسل ہے، بنو اسماعیل ہے، بنو اسرائیل ہے، انبیاء ہند ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک زبردست حسین جمیل عمارت پوری ہو گئی، لیکن ایک جگہ، ایک ضروری اینٹ اور بلاک رکھنے کی جگہ خالی رہ گئی. اب جو شخص بھی اس عمارت کو دیکھنے آتا ہے وہ عمارت دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس ایک جگہ کو دیکھ لے کہ یہاں بہت ضروری اینٹ رکھنی تھی، یہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ یہ بلاک تو ہونا چاہیے تھا، یہاں جگہ ہے اور بلاک نہیں ہے. آپ نے فرمایا انا تلک اللہ بینا، وہ اینٹ میں ہوں اور میرے ذریعے وہ عمارت انبیاء ہر اعتبار سے مکمل ہو گئی. ختم نبوت کی مثال دی آپ نے، متجسد مثال دے دی. مشہور روایت ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اس لیے نماز میں اقامہ بہت زیادہ ہے. مؤذن دیکھو الفاظ کہتا ہے تکبیر میں قد قامت الصلاۃ، اور لوگ جو جانتے ہوں اور جن کو علم حاصل ہو وہ جواب دیتے ہیں اقام اللہ وادامہ ما دامت السماوات والارض. مؤذن کہتا ہے تکبیر میں مکبر کہ جماعت کھڑی ہو گئی، بہت بڑی بشارت ہے جماعت کھڑی ہو گئی، تو سننے والے جواب میں کہتے ہیں اللہ اس کو قائم دائم رکھے، ہمیشہ جماعتیں ہوتی رہے جب تک آسمان و زمین قائم دائم. امام غزالی نے عجیب نقطہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت میں تفاعل خیر ہے، یعنی یہ جب تک رہے گی تو آسمان و زمین رہیں گے، اگر یہ جماعت نہ رہے دنیا میں تو آسمان و زمین ختم کر دیے جائیں گے. اور پھر نماز کا رکن اعظم جو ہے وہ قیام ہے. نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قیام کرنا ہوگا، نیت کھڑے ہو کر باندھنی پڑتی ہے، قرآن شریف کھڑے ہو کر قرات قیام کی حالت میں فرض ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اب یہ کہ ایک آدمی نے 10 منٹ میں 10 رکعت پڑھی اور 10 رکعت میں 20 سجدے ہو گئے، 1 رکعت میں 2 سجدے، دوسرے آدمی نے 10 منٹ میں 2 رکعت نفل پڑھی اور طویل قیام کیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، امام اعظم فقیہ ھذہ الامہ، کہ طول القیام احب من کثرت السجود، یہ جو طویل قیام والی نماز ہے وہ زیادہ سجدوں والی نماز سے افضل ہے. علماء کہتے ہیں کہ غرض جو شریعت کا ہے، صحابہ کے بعد ابو حنیفہ جیسے کوئی نہیں جانتا، اللہ نے ان کو کمال عقل عطا فرمائی. اللہ اکبر. آپ نے معراج میں جو پہلی جماعت دیکھی فرشتوں کی، آپ نے کہا تمام سماوات میں ملائک قیام کی حالت میں تھے اور اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی. پھر دوسری جگہ آپ نے رکوع میں دیکھا، تیسری جگہ قومہ میں دیکھا، چوتھی جگہ سجدہ میں دیکھا، پانچویں جگہ قائدہ میں دیکھا، چھٹی جگہ نماز ختم کرتے ہوئے. اس لیے حنفی نماز میں 6 ارکان فرض علی تحقیق، لا الہ الا اللہ، اور جب قیام اور سجدے کا آپس میں تعلق ہے بہت زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آخر ہو گئی، جسم مبارک کچھ بھاری ہو گیا تھا، حدیث کے الفاظ میں لما تبدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عمر میں جب اعضاء میں بحکم الہی نظام ہے تکوین کا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو دنیا میں آ جاتا ہے، جوان تو نہیں آ سکتا اس طرح، پھر آہستہ آہستہ اس کو جوان کرتے ہیں، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کو سکیڑتے ہیں مختلف طریقے سے بوڑھے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم پھر جوان ہو جائے، لیت الشباب یعود، لیکن ای خیال است ما لست جنو، وہ تو تھا جو گزر گیا، او پلاس بتیر سات رانشی اکوچے ونے زر ہونے پوخ کا کما، وہ تو ایک وقت ہوتا ہے جوانی، جیسے بہار کا وقت ہوتا ہے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آخر ہو گئی، احادیث صحاح بخاری مسلم میں، اور جسم مبارک میں بمقتضائے بشریت قدر گرانی آئی، علماء کہتے ہیں کہ یہ جوان جو اٹک بیٹک کرتا ہے، چٹک کرتا ہے، چستی سے کرتا ہے، اس سے خون گرم اور روان دواں ہوتا ہے، تمام اعضاء سیال رہتے ہیں، اور بڑھاپے میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں ذرا، تو اس سے اعضاء میں سستی آتی ہے، خون منجمد ہوتا ہے، اور پھر اسی حساب سے مرض بھی حملہور ہوتے ہیں، تو آپ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، بات سنو کہ عجیب بات کر رہا ہوں، لیکن جب رکوع کا وقت آ جاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ قرات آپ قیام کی حالت میں کر لیتے تھے، اس کے بعد آپ رکوع کرتے تھے، قومہ اور سجدہ۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ یہ آپ کی بیماری کے عالم کی نماز ہے، اور اس میں بھی آپ کھڑے ہو کر رکوع سے پہلے 20-30 آیتیں پڑھتے تھے، تو وہ جو بیٹھ کر طویل قرات کی وہ کتنی ہے، تو پوری پوری بقرہ و آل عمران نساء و مائدہ پڑھی، 20-30 تو آپ پڑھ لی۔ محدث العالم فقیہ العصر حضرت الشیخ والاستاذ المحترم مولانا یوسف بن نوری مرحوم، تراویح جب پڑھتے تھے تو 6 راتوں کی تراویح ہوتی تھی دارالحدیث میں، اور اندر سے گیٹ بند ہوتا تھا، بلٹ لگتا تھا، ایسا نہیں کہ سارے جہان میں وہاں کی صفحے کھڑی ہو، یہ تو جامع مسجد کا مقابلہ ہے، حضرت اندر، اور جو لوگ شروع سے ہوتے تھے وہ 6 راتوں تک وہی ہوتے تھے، 6 راتوں کی تراویح پڑھتے تھے، تو حافظ زیادہ پڑھتا ہے، حضرت بیٹھ کر تراویح میں ہوتے تھے، پر ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اب 15-20 آیتوں کے بعد حافظ صاحب رکوع کریں گے، تو آہستہ آہستہ اٹھ جاتے تھے، اس طرح اس سنت پر بھی عمل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قیام اس لیے فرماتے تھے تاکہ رکوع اچھی طرح ہو جائے، اور اس کے بعد سجدہ بھی، رکوع سجدے اور قیام کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں، بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب آدمی سجدے پر قادر نہ ہو، فتاوی شام میں لکھا ہے وعلیہ متفقہ کتبنا کلہا، تمام حنفی فقہ اس سے بھری پڑی ہے، کہ جب بیماری کے عالم میں ایک آدمی کرسی سے نماز پڑھتا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کرتا ہے تو قیام ساقط ہو گیا، حکم یہ ہے کہ کرسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، یہ قیام لاجل سجود تھا، اور سجود پر قادر نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہے تو قیام ختم کرے، اس کی اجازت نہیں کہ کرسی ہو کے آگے یا پیچھے بیماران کھڑے ہو جائے، جہاں فقہ اور علم نہیں ہے وہاں لوگ غلطیوں کے شکار ہیں۔ میں سوسائٹی میں بڑے مالدار سوسائٹی میں نکاح پڑھنے چلا گیا جمعے کے دن عصر کے بعد. ایک دوست نے مجبور کیا کہ ہمارے تمام اعزاء و اقرباء وہاں ہیں یا نہیں آ سکتے, آپ میرے لیے وہاں آ جائے. چلا گیا, صف میں میز پڑے ہوئے. میں نے پوچھے کوئی شادی ہال ہے یا دعوت کھانا وانا لگتا ہے؟ نہیں نہیں, یہ دیکھ رہے ہیں بیماران آ رہا ہے. میں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے, میز سے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ سجدہ کرتے اس پر. وہاں کا جو خطیب تھا وہ موجود نہیں تھا. میں نے اس کو پیغام چھوڑا, مؤذن صاحب کو کہا کہ ان کو کہے کہ یہ جو آپ نے میز رکھوائے اور ان پر یہ کرسی نشین جو ہے سجدے کرتے ہیں, بنوری ٹون سے کل دارالافتاء سے مہر لگا کے میں رات کو آؤں گا, مجھے دکھانا ہے. وہ بنوری ٹون کے دارالافتاء گیا, وہی مدرس تھا اور ادھر امام تھا مسجد میں. ان کو کہا, مفتی عبد المجید نے کہا میز نکالو نا, غلط کام کیوں کرتے ہو؟ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ میز کی کیا ضرورت ہے, یہ مساٹیر جو دفتروں سے کرسی میز سے اٹھے ہیں نا, تو یہاں بھی کرسی اور میز پر ہوں گے. وہ ہندو ٹوپو نے پرے ہو تو اور ٹیزو نے پرے نہ ہو تو, کہتے ہندو کودنے سے گیا گھوزنے سے نہ گیا. اگلی دفعہ جب میں گیا تمام میز اٹھے ہوئے. الحمدللہ فقہ پر کوئی ہو تو عمل ہو جائے, فقہ پر سٹینڈ لینا پڑتا ہے تب جا کے عمل ہوتا ہے. ایسے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی مسائل نہیں مانتا. کتنی جگہ آپ دیکھیں لوگ کرسی کے سامنے کھڑے ہوتے ایک تماشا. اب اگر اس شخص میں فقہ ہو تو ان کو کہے کہ کرسی پر بیٹھ جاؤ آرام سے. امام ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے, مذہب حنفی کی تمام کتابیں متفق ہیں اس پر کہ جب سجدے پر قادر نہیں ہو تو قیام کے لیے نہیں ہے آپ کے ذمہ قیام. سقط عنہ وجوب القیام, قیام کا وجوب ختم ہو گیا. میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تاکہ دوست سن لے اور جگہوں میں بھی سمجھائے, اور مسئلے سمجھانے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے. مسئلے سمجھانے کے لیے چڑیا کا دل نہیں چلے گا. نہیں مانا اور آپ نے مار دھاڑ شروع کی, یہ مسئلہ ہے. یہ تو آپ نے ذاتیات بیان کی. مسئلہ فولاد کی طرح پختہ رکھو اور سینہ صحرا کی طرح چھوڑا رکھو اور عزم پہاڑ کی طرح بلند رکھو اور مزاج اس کے جواب کے لیے ٹھنڈا رکھو. خیر ہے ان کو آج خیال نہیں ہے, ایک نئی چیز کسی کو منوانا آسان کام ہے. کیا آپ ہتیلی کے اندر سرسوں اگا رہے ہیں؟ مسئلہ ماننا غلامی اختیار کرنی ہے. جو شخص آپ کا مسئلہ مانے گا عمر بھر آپ کا احترام کرے گا. ایک پولیس افسر تھا کراچی کا, آل انال بڑا افسر تھا. وہ ایک سپاہی کا بہت خیال رکھتا تھا, اس کا نام لیتا تھا کہ وہ کہاں ہے, وہ آ جائے نا پھر میں جاؤں اور یہ وہ. تو ایک دن میرے ساتھ بہت دوستی تھی, میں نے کہا خیر ہے یہ کیا چیز ہے؟ نے کہا حضرت میں نے ایک دفعہ اپنے دفتر میں بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ جب سے میں کراچی آیا ہوں مجھے جمعے کا مزہ نہیں آیا. اس نے کہا سر ایک جگہ لے چلتا ہوں خوش ہو جائیں گے. کہا چار سال ہو گئے یہاں جمعے میں ناغا نہیں ہوا, یہ اس کا احسان مانتا ہوں کہ مجھے احسان مسجد میں لایا ہے. تو دیکھو ایک بات اس کی ان کو پسند آئی تو ڈی آئی جی, اس زمانے میں پورے کراچی کا ایک ڈی آئی جی ہوتا تھا, وہ ایک سپاہی کے احترام میں یہاں گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا, کہتے نہیں جب تک وہ نہیں آیا گاڑی نہیں چلاؤں گا. وہ آئے ساتھ بیٹھے گا لے کے چلوں گا, اس کو گھر چھوڑتا تھا اور گھر سے بیٹھا کے یہاں لاتا. کہا اس نے مجھے اس مسجد کا راستہ بتایا. حضرت علی سے جو منقول ہے کہ جس نے مجھے الف با کا الف سکھایا ہے وہ میرا آقا ہے, اس کو اختیار ہے کہ میرا سودا بازار میں کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھانے اور سمجھانے کا بہت زیادہ شکریہ لازم ہوتا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ خود کسی کا غلام ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ طبیعت میں انسان کا نشوز ہے, نافرمانی ہے. یہ نشوز اور نافرمانی اطاعت میں جب تبدیل ہوگی تو کافر سے مسلم ہو جائے گا, فرعون اور ابو جہل سے وقت کا عظیم مقتدر ولی کامل بن جائے گا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سنن دارمی میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، بالکل اوائل میں لکھا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا اے داؤد یہ تو بہت مشکل کام ہے، تبلیغ کوئی آسان کام ہے؟ اس گلی سے گئے اور واپس آ گئے تبلیغ ہو گئی، یہ تو شارٹ کورس ہے، نہ ہونے سے یہ بھی افضل ہے، کم از کم یہ آدھی گلی والی کو تو کہا کہ آ جاؤ نماز میں، نہ بالکل ہی نہ ہو اس سے تو لاکھ درجہ یہ بہتر ہے۔ مگر آگے دیکھو کہ داؤد علیہ السلام والی تبلیغ کیا ہے، آپ نے کہا یا داؤد اتخذنا علیک من حدید وصوتک من حدید وقلنسوتک من حدید، جوتے لوہے والے پہن لو تاکہ پٹنے کا نام نہ لے، لاٹھی لوہے کی ہاتھ میں لو کبھی ٹوٹے نہیں، سر پر پگڑی اور ٹوپی لوہے کی رکھ لو کبھی میلی نہ ہو جائے پھٹ نہ جائے، اور اس سے بڑھ کر فولادی دل اور عزم اختیار کر لو، اب جاؤ میرے بندوں سے ملاقات کرو اور ان کو لے آؤ۔ آیا ہے داؤد علیہ السلام کا یہ مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہے یا اللہ دل تو آپ کے اختیار میں ہے، مجھے لوہے لوہے پہنا رہا ہے، ان کے دل کو کیک کی طرح نرم کرے کہ خود ہی لپکتے ہوئے مسجدوں میں آیا، نہیں یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، بت خانوں میں، سرچڑوں میں، نافرمانوں میں، ٹیڑے مزاج والوں میں، آپ کو توحید کا کلمہ، اتباع سنت کا کلمہ آگے بڑھانا ہے۔ تبلیغ اصل میں پہنچانے کو کہتے ہیں، پہنچائی جاتی ہے خیر اور دفع کی جاتی ہے شر، بچھو کوئی آگے نہیں کہتے ہٹاؤ اس کو پھینکو، سانپ کو کوئی یہاں سے لے کے وہاں نہیں لے کے جاتے کہ سر کچھ لو، یہ شر ہے۔ خیر کھجور، خیر پانی، خیر دودھ، خیر کلمہ اسلام، خیر دعوت اللہ، یہ ہمیشہ کا سرمایہ ہے۔ ہم نے کسی کو ٹوپی دی بہت عالی شان قیمتی بیش بہا، کچھ مدت بعد وہ ایسی شکل اختیار کر لے گی پہننے کے قابل نہیں ہوگی، ختم ہو گئی اس کی عمر۔ ہم نے کسی کو بہترین جوڑا سلوایا، کب تک نیا ہوگا؟ جب پرانا ہو جائے گا وہ نہیں پہنا جائے گا۔ ہم نے کسی کو بہترین کھانا کھلایا، اگلے ٹائم دوبارہ بھوک نہیں لگے گی، اس کھانے کے اثرات بھی باقی نہیں ہوں۔ ہم نے کسی کو پیسہ دے دیا، لاکھ روپے، دو لاکھ، دس ہزار، اور پیسے کی عادت ہے کہ یہ بھوک بڑھاتا ہے۔ جو مجھے ایک لاکھ کا گفٹ دینا تمہیں، گن کے کہوں گا او ہو کاش کے دو ہی دے دیتا، اور دو دے دے میں کہتا او ہو پانچ کیوں نہیں دیا۔ یہ حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ ابن آدم کا پیٹ دنیا سے نہیں بھرا جائے گا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ وہ ایک بزرگ میرے مہمان تھے، بہت زمانہ ہو گیا، بعض لوگ بڑے کامل ہوتے ہیں، وہی ان کا وجود نعمت ہے۔ تو میں نے ان کا بھی مدرسہ تھا اپنے علاقے میں، عالم دین تھے، مہمان آئے تھے، چندے کے لیے نہیں آئے تھے، ویسے میں نے ان کے اعزاز میں اپنے بعض دوستوں اور کرم فرماؤں سے کہا کہ بھئی حضرت کا بھی دینی ادارہ ہے اور وہاں ذرا تعاون کم ہوتا ہے، آپ لوگ تعاون کریں۔ تو ہمارے ایک ساتھی، اس زمانے میں بہت بڑی قیمت تھی پیسے کے، ایسا ذلیل نہیں ہوا تھا جیسے آج کوڑی اپائیوں کا ہو گیا۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ دس ہزار دے گا، اس نے پانچ ہزار۔ میں نے کہا نہیں حاجی صاحب، آپ دس پورے کریں حضرت کو۔ تو حضرت نے مجھے ایسا کیا، مجھے کہا بس چھوڑ۔ کیوں؟ مجھے کہا کہ پورے تو دس بھی نہیں ہوں گے اور بیس بھی نہیں ہوں گے، اب جو اپنی خوشی سے دے رہا ہے اس کو۔ میں نے کہا آپ کی عظمت اور بزرگی کو سلام کرتا ہوں، واقعی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی سیر نہیں ہوتا. اور سکندر ذوالقرنین کے متعلق آئے نا کہ پوری دنیا کی بادشاہت تھی ان کی، لیکن جب انتقال کا وقت آئے تو وصیت یہ کی کہ میرے دونوں کفن سے ہاتھ باہر نکالو اور ہتھیلیاں ایسی کھلی چھوڑو. لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا تھا کہ پتہ چل جائے کہ بحر و بر، شرق اور غرب، شمال اور جنوب، عرب و عجم، سیاہ و سفید کا مالک و مختار بادشاہ دنیا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، خالی ہاتھ یہاں سے گیا. کسی نے اس لیے کہا ہے کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا اور چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو. اور رحمان بابا کہتے ہیں کہ وہ کفن بھی پھٹا ہوا، سری کفن شنیدل ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ انجام ہونے والا ہے تو دنیا کی چیزوں سے کتنا تعلق رکھنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے ذرا. سب سے بڑے عاقل فاضل، سب سے بڑے کامل انسان، انبیاء و مرسلین کے سرتاج و سپہسالار، نبی العرب، سلطان الامم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے کیا زبردست بات کہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کہتے ہیں مالی ولی دنیا، میرے دنیا سے کیا کام ہے. انی کرجل غریب یستذل تحت شجرہ ثم راحا وترکہا. میرے دنیا سے کیا کام ہے، بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، وزارتوں سے، گورنریوں سے، ملکیت و سلطنت سے کیا کام ہے میرا، سوائے اس کے کہ میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا ہو. یہ دنیا ساری گزر رہی ہے، چل چلاؤ ہے، چل چلاؤ ہے، جا رہا ہے. آپ سمجھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن چل رہا ہے. آپ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں آپ پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ رکے ہوئے ہیں، وہی تمر کمر صحاب، یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے بادل چل رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بادل آپ کو نظر آتا ہے اور پہاڑ نظر نہیں آتے، وہ بھی چل چلاؤ میں ہے، چل چلاؤ میں ہے. فرمایا میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا ہو اور راستے ہی میں ایک درخت ملا جس کی بہت ٹھنڈی چھاؤ ہے، بہت عمدہ سایہ ہے، لیکن مسافر نے کرنے گیا ہے. اور میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا اور بس آگے پھر سفر کا آغاز کر لیا. اللہم صلی وسلم علی النبی. کس شان سے آپ دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی بیان کرتے ہیں. مالی ولی دنیا انی کرجل غریب یستزل تحت شجرہ ثم راح عنہا وترکہا. میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے چل رہا ہو اور ایک درخت کے چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور پھر اس درخت اور چھاؤ، اس کے پھل اور پھول یہ رہے، اور لیکن میں جا رہا ہوں، میرا سفر ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ایئرپورٹوں پر بڑی بہترین آرام گاہیں ہوتی ہیں، بڑی اچھی سیٹیں لگی ہوتی ہے، اکثر جگہوں میں بڑا توازو اور بہت ہی اکرام ہوتا ہے. مسافر اچانک اعلان ہو جاتا ہے، بس اپنے بیگ اور بستے کھینچتے ہوئے لائن میں لگتے ہوئے جہاز کی طرف ختم، اس جگہ سے بس اتنا ہی تعلق تھا، آگے نہیں ہو سکتا. اس لیے عاقل لوگ، کامل لوگ دنیا سے دل نہیں باندھتے. جہان برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندو بس. یہ جہان میرے بھائی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہی رہتے ہوئے اس کے مالک سے دوستی لگاؤ. مکن تک بر ملک پائے و پشت کہ بسیار کس چوت پر ورد کشت. اس کے وفا پر، خوشیوں پر اور آرام و راحت پر بالکل باور نہ کرنا. تیرے جیسے بہت ساروں کو پالا پوسا، جب خوب بہترین جوانی میں آ گئے تو اس کو گرا دیا اور ان کی گردن توڑ دی. چوآہنگ رفتن کو نت جان پاک، جب اس روح نکلنے کی گھڑی آئے گی چبر تخت مردن چبر روئے خاک. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تخت بادشاہی پر روح نکلی یا زمین مٹی پر نکلی، بلکہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے ہو یا نہیں، ایمان لائے ہو یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا. نماز پڑھی ہے یا نہیں. کہتے ہیں قبر میں ایمان کے بعد زیادہ حساب طہارت کا ہوگا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اور قیامت کے میدان میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نماز چیک کی جائے گی کہ آپ فجر کے لیے کب اٹھے، کتنی دفعہ آپ نے فجر مہینے میں جماعت سے پڑھی، آپ کے فجر میں نہ جانے کا کیا عذر تھا، کیا وجہ تھی، شرعی طور پر کتنے معذور تھے، طبی طور پر کیا عذر تھا. روز قیامت کے جام گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. اور نماز سے پہلے مقدمہ طہارت کا ہے، یہ قبر میں اس کی چیکنگ ہوگی. اس لیے علماء دین کہتے ہیں پلید کپڑا کسی حال میں بھی پہننا جائز نہیں ہے. بعض نادان جو ہے رات کو سوتے وقت کوئی غلط سلط لباس پہن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس آرام کرنا ہے. اس نادان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو نیند ہے اس کو حدیث کے اندر موت کہا ہے، النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ جب پاک کپڑے میں آدمی سوئے تو فرشتے اس کے پلنگ پر چاروں طرف تسبیحات پڑھتے ہوئے پیرا دیتے ہیں. کتاب اللباس شرح بخاری حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اور جب ناپاک جسم یا کپڑوں کے ساتھ لیٹے تو اس کے پلنگ پر شیاطین جرمٹ بنا لیتے ہیں، ڈانس اور ڈپکڑے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارا بیٹا ہے جو پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، اول سے اخیر تک گندا و پلیت ہے. آگے سن لو، آگے ایک خطرناک بات حضرت شاہ صاحب نے لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ صبح اگر یہ مر چکا ہو تو ایمان اس کا سلب ہو چکا ہوگا، اتنے شیاطین کے جھرمٹ کے اندر یہ ایمان پر نہیں جا سکتا ہے. تو کس چیز کی کمی ہے؟ کپڑے ہمارے پاس پلید ہے، پاک نہیں ہے. ہماری زندگی اتنی بھونڈی ہو گئی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. یہ مسجد و مدرسہ ہے، حوض ہے، وضو خانہ ہے، کنواں ہے، مجال ہے کہ پانی کا ایک لمحے کے لیے کمی ہو. اور گھروں کے اندر تو اللہ نے جنت کے نمونے بنائے، جنت کے نمونے ہیں. مومن کے اخلاق، مومن کا اخلاص، وہ اپنی شریعت کو سینے سے لگانا، اب عمر بھر اس کے مطابق رہنا ہے، اور کبھی بھی پلید کپڑے میں نہ کہیں جانا ہے اور نہ آنا ہے، نہ سونا ہے. میں تو کہتا ہوں ناپاک کپڑا پہن کے بیت الخلا جانا بھی غلط ہے، اگر اندر روح قبض ہو گئی پلید کپڑے میں جاؤ روح پوچھتی نہیں کسی سے. موت کے لیے بیماری ضروری نہیں ہے، نہ موت کے لیے بڑھاپا ضروری ہے. کتنے جوانوں کے جنازے پڑتے، کتنے شیرخوار بچے اٹھتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو سرسبز و شاداب ہے، اپنی زندگی اللہ نے جو دی ہے گزار رہے ہیں اللہ اللہ کر کے. تو موت نہ تو بڑھاپے کی وجہ ہے اور نہ موت کا سبب بیماری ہے. بیمار زندہ ہوتا ہے، جوان مارا جاتا ہے، بوڑھا جیتا ہے، جوان لڑکا چلے جاتا ہے. خود حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کا جب انتقال ہوا تھا اور عرب و عجم کا حادثہ تھا تو حضرت کے والد زندہ تھے اور وہ فرماتے تھے افسوس نمبر میں رہتا اور گیا انور شاہ. کہتے اس کے 15 سال بعد ان کا انتقال ہوا. لا الہ الا اللہ. اس لیے عید بھی مبارک، قربانیاں بھی مبارک، حاجی صاحبان کا حج، عمرہ، طواف، منا، مزدلفہ اور عرفات کی حاضری بھی اللہ مبارک فرمائے. کاش کہ حاجیان دل سے توبہ کریں، اور وہاں سے سنتوں کے تحفے لے آئے. حج پر چلے جائے تو وہاں حرام نوکریوں سے توبہ کرے، وہاں گھریلو بے پردگی سے توبہ کرے، وہاں اولاد کا جو غلط تربیت دے رہے اور خود ہی ان کو بش اور بلیئر اور اوباما کی نسل بنا رہے، اس رزالت سے بھی توبہ کرنا بہت ضروری. ہمارے بچے کہوں بش بلیئر اور اوباما کی نسل کی طرح پل رہے. ہمیں قرآن، سنت، فقہ، حلال حرام، سنت مستحب، شرک اور بدعت ان سے بچانا اور سنت اور توحید ان کو تعلیم میں دینا، یہ ہمارے بچے کا ہم پر حق ہے. اتنے بڑے دربار میں حاضر ہوا، تلبیہ بھی پڑھا لبیک اللہم لبیک، رویا بھی، دعائیں بھی مانگی، تو اب اس کا بہترین اثر حاجی صاحب کی زندگی پر ہونا چاہیے. حاجی کا تحفہ یہ نہیں کہ ہمیں زمزم لا کے دیا اور کجور لا کے دی یا ٹوپی اور رومال. حاجی کا تحفہ اس کی اصلاح ہے، حاجی کا تحفہ اس کا سنت سے ہمکنار ہونا ہے. حاجی صاحب کا بہترین اعزاز اور اکرام اس کا پہلی والی زندگی اور اب کی زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے. وہ ایک حاجی صاحب حج سے آئے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے حج کیا ہے تب میں اور شرارت نہیں کروں گا، وہ جو پہلے کر چکا تھا وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اب نئے سر سے تازہ دم ہوں. تو میں نے سن لی وہ بات، اتفاق سے میں بھی موجود تھا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے لیے لوگوں نے ایک بات کہی ہے. وہ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں جب تک حاجی گھر نہیں پہنچاؤ اس سے دعا مانگو، اور جب گھر پہنچے پھر اس سے پناہ مانگو. تو کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے. میں نے کہا یہ زمزم ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں گے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جھوٹ شروع ہو گیا؟ نہیں. یہ جتنے لوگ مبارکباد دینے آئے آپ ان کے مقروض ہیں؟ آپ کہیں میں نہیں لے سکتا ہوں، اللہ آپ کو خود لے جائے. تو زمزم میں پانی ڈال ڈال کے لوگ قریب کھڑے بھی ہو جاتے، آہ یا اللہ علم دے، آہ بخشش فرما، او نل کا پانی. تو وہ تو ادھر بھی کھڑے ہو سکتے. یہ حاجی صاحب کا مزاج ہو گیا. یہی کراچی سے کجوروں کا ڈھیر خرید لیتے، یہ مدینہ منورہ سے لایا، یہ پیغمبر پر اسلام کے تقدس پر افتراء و جال سازی کیوں کر رہا ہے؟ صاف ستھرا کہے کہ وہاں سے آپ کے لیے دعائیں لایا اور پورے عالم اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کی. یہ مثال دے رہا ہوں، کسی کو نہ کجور کی ضرورت ہے نہ اس زمانے کے لوگوں کے زمزموں کی، لیکن حاجیوں کا فریب دکھا رہا ہوں، دھوکا. یہ تربیت ناقص ہو رہی ہے. ایسے ہی بیل چلے جاتے اور ڈنگر واپس آ جاتے. مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کا اور ہمارا حج اور وہاں کی حاضری ضائع نہ فرمائے، اور انہیں صدق، سچائی، دیانت، امانت، حلت اور دین کا کمال نصیب فرمائے. وہ ایک بزرگ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ حضرت آپ کے زمانے میں تو لوگ بہت زیادہ حج اور عمرے نہیں کرتے تھے، کئی پورے گاؤں میں ایک مشکل سے حاجی صاحب ہوتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کے دائی صاحب دعا کرے بیمار ہے، یہ اتنے کعبہ دیکھا ہے. اچھا جی، کہیں جرگہ ہو رہا ہے کہ حاجی صاحب کو تو بلاؤ، کہیں دعائیں خیر ہو رہی ہے حاجی صاحب کو بلاؤ. کہا آپ تو بہت سارے حاجی ہو گئے. تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ حج اور عمرے بہت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، بس جیسے گئے تھے ویسے آئے. ہمارے یہاں صف میں ایک آدمی آیا اچانک دعا کے بعد مجھ سے، بڑے شوق سے ملنے لگا. میں نے پوچھا خیریت کہاں سے آئے؟ کہا حج سے. میں نے کہا یہاں کیماڑی ڈاکیارڈ میں حج کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں حرم شریف. میں نے کہا جیسے ڈاکیارڈ میں آپ کی نوکری ہے، صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے، اسی طرح اب بھی داڑھی مونڈا اور تماشا بنے ہوئے، تجھ پر کعبے اور مدینے کا کیا اثر ہوا؟ جیسے گئے تھے ویسے آئے. یہاں سے خطرات پیدا ہوتے ہیں. یا تو تعلیم اور تربیت میں کمزوری ہے یا رزق حلال ناپید ہے، اور جو سرمایہ صرف ہوتا ہے اتنی مشقت اتنی قربانی، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ میری بات سمجھتے ہیں کہ حج کوئی آسان کام نہیں ہے، حرمین پہنچنا، وہاں سے منیٰ جانا، وہاں سے عرفات جانا، واپسی پر مزدلفہ آنا، اگلے دن شیطانوں کی کنکریاں مارنا، قربانیاں کرنا، طواف زیارت کرنا، طواف ودا کرنا، مدینہ منورہ حاضری لگانا، کوئی معمولی کام ہے؟ جنت کے اسفار ہیں، اللہ نے اپنے خاص مہربانی سے آسان فرمائے. اب اللہ ان کو یہاں ان کی زندگی میں اور ہمیں بھی بہترین تبدیلیاں نصیب فرمائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، یہ جو قربانی ہے، یہ نمازوں کے بعد جو تکبیرات تشریق ہے، یہ بھی حج ہی کا تشاکل ہے، مشابہت ہے. اور سارے جہان پر چونکہ حج فرض نہیں ہے، عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور دور دراز کی عبادت ہے، کچھ لوگوں کو نصیب ہوگی اور کبھی کبھی ہوگی، تو ایک عبادت قربانی اور دوسری عبادت تکبیرات تشریق، ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا، یہ واجب کر دیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک، یعنی کل عصر میں جا کے 23 نمازیں پوری ہو جائے گی اور تکبیرات تشریق ہوگی. چاروں ائمہ، چاروں فقہ، کل اسلام اس عمل پر متفق ہے. مفسرین، محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء، علماء، صلحاء، سب متفق ہے. یہ حقیقت میں ان اعمال کی ایک نقش ثانی ہے، ایک عکس یاد ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بعض لوگ نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے میں سستی کرتے ہیں. وہ اچھی طرح سن لے کہ وہ مبارک دنوں میں گناہگار ہو رہا ہے، سستی نہ کرے اور یاد آنے پر پڑھ لے تاکہ عادت صحیح رہے. جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہو، وہ جیسے ہی سلام پھیرے، یعنی فرض نماز کے بعد، تکبیرات تشریق کا تعلق سنت واجب نفلوں سے نہیں ہے، فرض نماز کے بعد، خواہ جماعت سے ہو یا انفرادی ہو، سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ آواز سے پڑھی جائے. آواز میں یہ فائدہ ہے کہ جن ساتھیوں نے نہیں پڑھی انہیں بھی احساس ہو جائے گا. خواتین پر بھی تکبیرات تشریق صاحبین کے قول کے مطابق اور اسی پر فتویٰ ہے، واجب ہے. البتہ وہ بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے پڑھے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں، عید اور دعائیں قبول فرمائیں. بھرپور طریقے سے ادارے کا تعاون کیا گیا اور طلبہ کی پذیرائی کی گئی، بہت ساروں نے خود قربانی کی کھال لا کے جمع کی. ادارہ ادارے کا درو دیوار چھپا چھپا، استاد شاگرد، عالم طالب، سارے شکر گزار ہے، دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، قربانیاں قبول فرمائے اور ہمارا فضا سازگار بنائے، شہر میں اور ملک میں باقاعدہ امن نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
خطبے کی اذان سننے کے ساتھ بھی نیت باندھتے ہیں سنت ہوگی، یہ ناجائز اور حرام ہے، ایسی سنت نہیں پڑھتا، وہ شیطان کا پوجا کرتا ہے. احادیث میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام جب ممبر پر آ کے خطبے کے لیے بیٹھ جائے، ابھی اذان نہیں ہوئی، اس وقت سے سنت نفل بند، حرام، ناجائز. اور اذان مؤذن صاحب نے شروع کی اور میں نے یہی سے دیکھا ایک شیطان نے نیت باندھی، اس کے شیطان ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں. خطبے کی اذان اس کے لیے نہیں کہ آپ سنت پڑھیں، سنت کے لیے خطبے اور نماز کے بعد عصر تک وقت موجود ہے، احتیاط کی جائے. الحمدللہ جل وعلا وصل اللہ وسلم علی رسوله المصطفی ونبیه المجتبی وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى إلى يوم الجزاء ما بعد. يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ ایک شخص کے سعودی عرب میں ملازمت ہے، صحیح، وہ رمضان شریف سے قبل پاکستان آیا، رمضان کے درمیان واپس سعودی عرب چلا گیا، سعودی عرب میں پاکستان سے ایک دن قبل روزہ شروع ہوا. سوال یہ کہ اگر سعودی عرب میں 29 روزے ہوئے تو ان کے 28 ہوں گے اور سعودی عرب میں 30 روزے ہوئے تو ان کے 29 ہوں گے، دونوں صورتیں بقا روزے کی قضا کرے گا. وہ رمضان شریف سے قبل آیا تو یہ مطلب ہے کہ یہاں کے رویت کے اعتبار سے روزہ رکھا، اور ہمارا روزہ ایک دن ان کے بعد ہے، اور پاکستان کے اعتبار سے بھی اس کے روزے پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں عید پہلے ہو گئی، لہذا احتیاط یہی ہے کہ وہ ایک روزے کی قضا کر لیں. حلالے کے لیے اگر پہلے سے طے نہ کیا جائے بعد میں عورت کا خلے کا مطالبہ کرے تو اس طرح حلال ہو جائے گا ہو جائے گا. جمہور علماء کہیں گے کم از کم ایک دفعہ صحبت کرنا ضروری ہے حلال ہو جاتا ہے. جی ہاں یہ ٹھیک. جنت میں مردوں کو حوریں ملے گی جبکہ عورتوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی اور ان تمام حوروں کی ملکہ ہوگی. اگر کسی عورت نے زندگی میں دو شادیاں کی جس خاون کے نکاح میں وہ مری ہے اس کو ملے گی. آخری نکاح کا اعتبار ہے. اگر کسی شخص کا عید سے کچھ دن قبل انتقال ہوا تو اس شخص کے مال میں سے مرحوم کے ذمہ قربانی نہیں ہے, اعزا ثواب کے لیے اس کی طرف سے کر سکتے. اللہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں برکت دے. آمین. جزاکم اللہ. دین کی راہ میں آپ کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین. اگر اس شخص کا اپنی زندگی کے آخری چند سال میں ذہنی توازن برقرار نہ رہے اور اپنی وجہ سے نمازیں نہ پڑھ سکے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ایام میں معاف ہے. اگرچہ علماء نے فدیہ وغیرہ کا قول کیا ہے لیکن علت تحقیق جب ہوش و حواس اوقات مدرکہ نہ ہو وہ سمجھے ہی نہیں ہو ایسے اوقات میں وہ مخاطب نہیں ہے بالفرو, اور ایسی صورت میں اس کے ذمہ نمازیں معاف ہے. تاہم وہ رسا 1/3 مال میں سے فدیہ ادا کر لے. کیا فدیہ کی رقم دینی مدارس میں دے سکتے؟ جی دے سکتے. اس کا مصرف وہی ہے جو زکات اور واجب صدقات کا ہے. سلام کے بعد معلوم کرنا ہے کہ اگر گائے ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے مردہ بچہ نکلے اس کا کیا حکم؟ وہی ہے کہ مردہ بچہ نکل گیا, معاف ہے. وہ غلطی ہو گئی لیکن معلوم نہیں تھا. اگر زندہ بھی نکلے تو کہتے ہیں اس کو ذبح کیا جائے. کیا قربانی کی نیت سے خریدا گیا جانور بیچا جا سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ فقیر اگر جانور لے تو وہ متعین ہوتا ہے, اور مالدار کے ذمہ قربانی ویسے ہی واجب ہے, جانور متعین نہیں ہے. لہذا مالدار تو تبدیل کر سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے. فقیر اور مفلس نے اگر قربانی کی نیت سے خریدا تو لزمن نفل بالشروع, اگرچہ فتاوی تاتار خان میں دونوں میں فرق نہیں مانا گیا. کہتے ہیں اس جانور میں یہ ایوے کہ اپنے گھر کے اپنے پیشاب پیتا ہے, گھر کے تمام افراد نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا. بہرحال ٹھیک ہے, جو جانور گندگی کھائے اس کو جلالہ کہتے ہیں اور اس کے گوشت کو فقہاء نے مکروہ کہا ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ 11 دن پہلے اس کا منہ ایسا باندھا جائے کہ صرف چارہ کھا سکے اور پیشاب تک اس کا منہ نہ جائے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایک کوسین کی شکل کی چیز بنائی جاتی ہے لکڑی کی, اور دونوں طرف سوئیاں لگی ہوتی ہے, وہ اس کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. اس کو پشتوں میں گڑونج کہتے ہیں, اور وہ گڑونج کی وجہ سے وہ جیسے پیشاب خانے کی طرف منہ کرے گا سوئی اندر جائے گی, فوراً بتکے گا. تو چارہ کھا سکے گا, اور ادھر جب اپنے پیشاب خانے کو منہ لگائے گا سوئی جائے گی. فقہاء اتنے ذکی ذہین ہے, اس کی بھی تدبیر لکھی ہے. اور ویسے بھی جانور کو یکدم پکڑ کے حلال کرنا فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے کہ مکروہ ہے, بلکہ 2-3 دن مرغی 3 دن اور بڑے جانور کو 11 دن تک پالا جائے, یعنی اس کو پاک کر دیا جائے, یہ مطلب ہے. تاہم جن لوگوں کو کراہیت ہے وہ گوشت نہ کھائے, اور گوشت کم ہے کیا؟ کوئی آدمی یا تنظیم کی سے دھوکے دھونس سے قربانی کی کھال لے تو کیا اس کھال کے بدلے میں کوئی صدقہ؟ بہتر ہے کہ رقم خیرات کرے, اتنے پیسے مدرسے میں بھیج دے. سجسو کتنی غلطی پر واجب ہوتا ہے؟ نماز میں جو ارکان یا فرائض ہے اگر ان میں تاخیر ہو گئی اور واجب اگر ترک ہو گیا یا واجب میں تاخیر ہو گیا, 3 وجوہات سے سجسو لازم ہوتا ہے. آپ کو نماز کے ارکان نماز کے واجبات یاد کرنے پڑیں گے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. خدایا دعائیں قبول فرما, مراد نصیب فرما، خیر و برکت کے یہ ایام، تشریق کے، عید کے، ذی الحج کے اور اس کے بعد کا زمانہ مبارک فرما، ہر طرح شہر میں اور ملک میں امن نصیب فرما، دنگ فساد، خون خرابہ، اغوا اور دیگر زیادتیاں، ظلم اور بربریت کا جل خاتمہ فرما، مخلص محسن افسران جو امن کے قیام میں سپہ سالار ہے، خدایا ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، انہیں دہشت وحشت ظلم اور ظالم اور دیگر مستبدین سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، نصرت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اجر و ثواب بڑھا، انجام و عاقبت بالخیر و عافیت فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.